وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سوانح حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بعثت سے متعلق کچھ موضوعات کو ہم نے سابقہ نشست میں بیان کیا اور کچھ موضوعات کو اس نشست میں بیان کریں گے. اور اصل موضوع جو سابقہ نشست میں رہا اور اس موضوع میں اور اس نشست میں ہوگا وہ یہ کہ آپ پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی تو آپ اطمینان کی حالت میں تھے. وہ روایات جو برادران اہل سنت کی کتب میں ملتی ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در حقیقت توہین ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گھبرا جائیں اور بقول تاریخ طبری کے اور مولانا شبلی نعمانی اور سلمان ندوی صاحب اپنی کتاب میں سیرت النبی میں فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اور یہ معاذ اللہ ان کی کتاب میں نہیں ہے, یہ معاذ اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی. جبکہ وہ تعلیمات جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچی, مثال کے طور پہ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی, جناب زرارہ نے سوال کیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو کیا وہ ڈرے اور گھبرائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, وہ ڈرے اور گھبرائے نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سکون بخشا, اطمینان بخشا, اور جو کچھ ان پہ نازل ہو رہا تھا ایسا تھا جیسے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب پہلی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ندا آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, تو حضرت موسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانوس بھی ہو جائیں اور گھبرائیں بھی نہیں. بس یہ کیسے ممکن ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا جائیں؟ اسی طریقے سے بعض کتابوں میں, خصوصاً برادران اہل سنت کی کتابوں میں اس قسم کی چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ آپ کے سینے کو چاک کیا اور گندگی کو نکالا اور پھر یہ واقعہ کئی دفعہ ہوا. تو مذہب اہل بیت اس قسم کے نظریات کا شدید مخالف ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب و طاہر اور معصوم تھے ہر طرح کی نجاست ظاہری اور باطنی سے. یہ تصور کہ ان کے قلب سے معاذ اللہ گندگی کو اور نجاست کو یا شرک کو نکالا گیا, یہ بالکل غلط نظریہ ہے. اور اس سے زیادہ غلط نظریہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ یہ عمل کیا گیا, کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ معاذ اللہ وہ نجاست یا خباثت معاذ اللہ دوبارہ قلب مبارک میں داخل ہو گئی. یہ وہ توہین آمیز چیزیں ہیں کہ ہم صدیوں سے اس قسم کے نظریات سے ٹکراتے رہے اور ٹکراتے رہیں گے, کیونکہ ہم اپنی جان سے زیادہ اور اپنی آبرو سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبرو کا خیال کرتے ہیں اور ان کی جان اور ان کی آبرو پر اور ان کے قدموں کی خاک پر اپنی اور اپنے تمام اعزاء کی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی کسی سعودی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا سلمان رشدی کے بارے میں, یا جامع الازہر کے مفتی نے فتویٰ نہیں دیا. یہ سب دیکھ رہے تھے اپنے بادشاہوں کو کہ ان کے بادشاہ کیا حکم دیتے ہیں, رسول اللہ کے لیے کوئی کام کریں یا نہ کریں. جو ان کے بادشاہ کہہ رہے تھے وہ کر رہے تھے. آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر فتویٰ آیا اور اس کے قتل کا فتویٰ آیا تو وہ مذہب اہل بیت کے نمائندے کی جانب سے آیا, مذہب حقائے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مرجع تقلید اور روحانی پیشوا کی جانب سے, یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسوی الخمینی کی جانب سے آیا. اور آنا بھی چاہیے تھا, کیونکہ جس طرح سے ہر دور میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اللہ کا دفاع کیا, بلا شک آج یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے, کیونکہ ہم ہی سب سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور ہم ہی ان کا دفاع کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اسی طرح سے ایک روایت طبقات ابن سعد میں نقل ہوئی, اور اسی روایت کو محمد حسین ہیکل نے بھی حیات محمد میں نقل کیا. اور بلا شک اس قسم کی روایات توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مترادف ہیں, کہ جب وحی نازل ہوئی تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تصور کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں وہ غلط ہے، یا یہ کہ طبقات میں جیسا کہ نقل ہوا کہ آپ یہ سمجھے کہ کہیں میں کاہن تو نہیں ہو گیا، یعنی جادوگر. یہ بالکل باطل نظریات ہیں، اور مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس قسم کے نظریات کا شدید مخالف ہے. اسی طرح سے بعض جگہ نقل ہوا کہ حضرت خدیجہ نے کہا تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، خدا تم سے ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ وہ خرافاتی باتیں ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک تمام آبا اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے. آبا اجداد خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس نور کو منتقل فرما، اس نور کو جلد سے جلد ظاہر فرما، اور جب وہ نور ظاہر ہو جائے، دنیا میں قدم رکھے، یعنی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود اپنے آپ سے نہ آشنا ہوں. یہ قطعاً ناممکن ہے. لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے، اپنی نبوت سے، اپنے بلند مقامات سے قطعاً آشنا تھے. سابقہ نشست میں ہم نے توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن دو طرح کا ہوا. ایک نزول قرآن دفعی، جسے انزال کہا جاتا ہے، کہ مکمل قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہوا، اور یہ نزول لوح محفوظ سے بیت المعمور، اور اسی طریقے سے ایک نزول ہے قلب مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی مکمل قرآن نازل ہوا ایک دفعہ قلب مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایک نزول ہے تدریجی کہ 23 سال میں قرآن آیت آیت کر کے نازل ہوا، اور اس نزول کو کہا جاتا ہے تنزیل یا نزول تدریجی. اور اس کے بارے میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، کہ اس سے پہلے کہ تم پر وہی نازل ہو قرآن کو بیان کرنے میں جلدی نہ کرو. اس کے معنی کیا ہوئے کہ قرآن آپ پر نازل ہو چکا تھا، اور آپ کو یہ حکم تھا کہ جب تک دوبارہ وہی نازل نہ ہو تو کسی موضوع کو ڈسکس نہ کرو. بس قرآن کا آپ کے پاس علم تھا. تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن کا باطن اور قرآن کی روح کا نزول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر الفاظ کی صورت میں دوبارہ نزول ہوا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ سادہ الفاظ میں کہا جائے کہ ایک نزول مکمل قرآن کا قلب مطہر رسول اللہ پر ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ آیات ایک ایک کر کے، دو دو کر کے نازل ہوتی رہیں. اور اسی جانب سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَعْجِلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ قرآن کو بیان کرنے میں وہی سے پہلے جلدی نہ کرو، اور دعا کرو کہ یا اللہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. بس ایک علم پہلے سے تھا، اور آیت نازل ہونے کے بعد مزید علم آتا تھا. اب مکمل قرآن کا نزول تو شب قدر میں ہوا، اور پہلی آیت کا نزول غار حرا میں ہوا. وحی کی کیا کیفیت ہے، وحی کس طرح کی تھی، اسے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ خود اس پر وحی نازل نہ ہو، اور بلا شک ہم میں سے کسی پر وحی نازل نہیں ہو سکتی. قرآن میں وحی کے مختلف معنی ہیں. کبھی وحی زمین و آسمان کے لیے ہدایت تکوینی طور پر بیان ہوئی، یعنی ہدایت تکوینی زمین و آسمان کی، کہ زمین و آسمان کوئی خاص روش میں چلایا گیا. اور اس موضوع کو اگر آپ تفصیل سے سننا چاہیں تو نبوت کے موضوع میں، عقائد میں ہم نے وحی کے موضوع میں ڈسکس کیا ہے. کبھی وحی کے معنی ہیں ہدایت تکوینی شہد کی مکھی کے لیے، اور کبھی وحی کے معنی ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے الہام کے لیے بھی لفظ وحی استعمال ہوا، اور وہاں پر وحی کے معنی ہیں الہام. لیکن وہ وحی کہ جو ایک نبی کی نبوت کی علامت ہے، وہ وحی بالکل مختلف ہے. اور بلا شک بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم الفاظ بنا سکتے ہیں اور الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. بس ہم وحی کی کیفیت کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے، کیونکہ وحی کس طرح سے ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا، کیا کیفیت ہوتی تھی، تو یہ سوائے انبیاء کے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ایک موضوع آتا ہے کچھ عرصے کے لیے وحی منقطع ہوئی، اور یہاں پر پھر افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کتب غیر شیعہ میں اس قسم کی روایات بیان ہوئیں کہ بلا شک ان سے توہین رسالت ہوتی ہے. وحی سے متعلق ایک موضوع کہ جو عام طور پہ تاریخ میں نظر آتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہماری جانب سے جواب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. اور وہ موضوع یہ کہ کچھ عرصے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور آپ پریشان ہو گئے. یہاں تک تو ممکن ہے کہ نزول وحی جب نہ ہوتی ہو تو آپ بہت زیادہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے اور جب وحی نازل نہ ہو تو ممکن ہے کہ آپ کے لیے کیفیت یہ مشکل ہو جاتی ہو. لیکن جو وجوہات بیان کی گئیں مثال کے طور پر تفسیر روح المعانی میں جو ایک وجہ بیان کی گئی, اب گو کہ یہ روایات میں ہے لیکن علماء شیعہ عام طور پہ اس روایت کو مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ قرآن میں اس موضوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے خود بیان کیا ہے. تو تفسیر روح المعانی میں کہ جو اہل سنت کی مشہور تفسیر ہے اس میں وجہ بیان کی گئی کہ یہودیوں نے چند سوال کیے اور ان کے جواب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جواب دوں گا, اور کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا لہٰذا سزا کے طور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے نزول کو روک دیا. یہ وہ نظریہ ہے کہ جسے عموماً علماء اہل تشیع بیان کرتے ہیں اور بعد میں رد کر دیتے ہیں کہ یہ شان رسالت کے خلاف ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کے سوال کا سلسلہ عموماً جو تاریخ میں بیان ہوا وہ چھٹی اور ساتویں ہجری کا ہے, اور اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے نزول وحی کے فوراً بعد کے واقعات میں. تو ایک اعتراض تو اس نظریے پر یہ ہے. دو نظریات تفسیر قرطبی نے دیے جن میں سے ایک نظریہ بلا شک وہ بھی توہین رسالت کے مترادف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے نیچے معاذ اللہ کتے کا بچہ مرا ہوا تھا اور اس وجہ سے وحی نازل نہیں ہوئی. اس موضوع کو بھی مفسر اہل سنت صاحب تفسیر قرطبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا. تیسری وجہ جو بیان ہوئی اور تفسیر قرطبی میں اس کو بیان کیا گیا وہ موضوع ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے اصحاب پر ناراض ہو کے کہ تم لوگوں کے ناخون بڑے ہوئے ہیں اور مونچھیں بڑی ہوئی ہیں, تو جب تک تم انہیں کاٹو گے نہیں تو مجھ پہ وحی نازل نہیں ہوگی. تو یہ بھی کوئی مناسب جواب نہیں ہے. ایک اور وجہ تفسیر روح المعانی میں بیان کی گئی اور اس وجہ کو بھی دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شاید کچھ فضائل بنانے کا کام کیا جا رہا تھا کہ کسی کے فضائل بنائے جا رہے تھے تو دوسری جانب رسول اللہ کی توہین کی جا رہی تھی کہ حضرت عثمان نے کچھ انگور یا کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی, اتنے میں سائل آیا تو آپ نے وہ انگور یا کھجور جو بھی کھانے کی چیز تھی وہ سائل کو دے دی, وہ سائل سے حضرت عثمان نے خرید لی اور پھر حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور یہ کام تین دفعہ ہوا, یعنی پھر آپ نے سائل کو دی, پھر انہوں نے خرید لی, پھر آپ نے رسول اللہ کو دی, پھر آپ نے سائل کو دی, پھر انہوں نے خرید لی, اور اب جب تیسری دفعہ یہ کام ہوا تو آپ نے ازراہ مذاق فرمایا کہ تم سائل ہو یا تاجر. اس بات سے وہ سائل ناراض ہوا اور معاذ اللہ اس وجہ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یہ وہ وجہ ہے کہ تفسیر روح المعانی میں اس وجہ کا ذکر کیا کہ جو اہل سنت کی مشہور و معروف تفسیر ہے. ایک اور وجہ غرائب القرآن میں بیان کی گئی کہ کتے کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ یا کسی رشتہ دار کا تھا اور کیونکہ وہ گھر میں تھا اس وجہ سے وحی نازل نہیں ہوئی. لیکن مذہب اہل بیت علیہم السلام کے علماء جواب دیتے ہیں کہ اس کے لیے ان روایتوں کی جانب جانا ضروری نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وجہ خود ارشاد فرمائی تھی اور اس وجہ کا ذکر کیا گیا ہے. ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وَقُرْآنًا فَرَحْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسٍ کہ ہم نے اس قرآن کو کچھ کچھ حصوں میں اور ٹکڑوں میں نازل کیا تاکہ تم انسانوں کے لیے اسے تدریجاً بیان کرو. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہوا کہ ہم نے اسے بتدریج نازل کیا. اور اس آیت میں واضح ارشاد ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے کچھ کچھ مقدار میں, کہ جس کی جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ نزول قرآن ایک انزال کی صورت میں ہے مکمل نزول، اور ایک تنزیل کی صورت میں ہے یعنی نزول تدریجی. اب یہ سوال کرنا کہ وحی میں جب پہلی دفعہ وقفہ آیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، اور یہ وجوہات مفسرین اہل سنت نے بیان کی، تو یہاں پر علماء اہل تشیع اس آیت کو بیان کرتے ہیں کہ روایتوں کی جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ روایتیں کتب اہل سنت میں ہوں تو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ روایات کتب اہل تشیع میں ہوں تو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی خود قرآن مجید میں، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 106 میں اس بات کی جانب توجہ دلا دی ہے کہ قرآن کچھ وقفے کے بعد نازل ہوگا تاکہ کچھ مقدار میں تم لوگوں تک پہنچاؤ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کچھ تھوڑی مقدار میں، یعنی تنزیل کی صورت میں. بس پہلی وحی کے بعد اگر وقفہ آیا تو اس جانب خود قرآن نے توجہ دلائی کہ اس کا ہدف یہ ہے کہ پہلے ان آیتوں کو بیان کر لو، لوگوں تک پہنچا دو، پھر اس کے بعد الگ موضوع کو الگ آیت میں نازل کیا جائے گا. ایک اور موضوع کے جسے ہم نے پہلے بھی مختصر سا بیان کیا، وہ یہ کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ تو بلا شک سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلم علیہا لائیں، اور ایمان لانے سے مراد یہ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی مانتی ہوں. یہاں قطن ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ کافر تھیں. اور اگلے مرحلے میں مولا امیر المؤمنین ایمان لائے، لہذا کہا جاتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے مولا امیر المؤمنین اور خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلم علیہا. اور تمام مورخین نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نماز باجماعت جو پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی، اور یہ نماز طویل عرصے تک پڑھی گئی، یعنی کافی عرصے تک اس طرح کی نماز خانہ کعبہ کے پاس پڑھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس آتے تھے، اور جناب خدیجہ صلوات اللہ وسلم علیہا اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے تھے. اور ترتیب کیا ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے مولا امیر المؤمنین، اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلم علیہا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ پیچھے اور تھوڑا ہٹ کر. اور اس جانب بعض روایات تاریخ میں بیان ہوئیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کسی نے سوال کیا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبی ہے، اور اس وقت سوائے ان دو کے کوئی بھی اس طریقے سے اس کے ساتھ عبادت کرنے والا روئے زمین پر نہیں ہے. تو اب یہ کہنا کہ بچوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے، تو یہ جملہ مناسب نہیں ہے، بلکہ سیدھے یہ کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے مردوں میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ایمان لائے. ایمان مولا امیر المؤمنین پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ کیا بچے کا ایمان ایمان مانا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو ایمان کی دعوت دی تھی؟ ہاں دی تھی، اگر دی تھی تو بغیر مصلحت کے نہیں دی تھی، اور یہ جانتے ہوئے دی تھی کہ یہ بچہ نہیں ہے، اس کا شعور اور اس کی عقل بہت بلند ہے. بس کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی تھی، تو ان کی ایمان کی وہی ارزش ہے کہ جو کسی بڑے شخص کی ہوتی. اور اگر آپ اتنے ہی بچے تھے اور آپ کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں دعوت دی؟ یہ اعتراض رسول اللہ پر ہوتا ہے در حقیقت، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچ سمجھ کے دعوت دی، اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فوراً اس دعوت کو قبول کیا، یعنی میں بھی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی اور رسول جانتا ہوں. اب ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں، اور وہ یہ کہ یہ بعثت کا واقعہ ہوا کب؟ تو بعثت کے واقعے کی جانب توجہ دلائیں کہ یہ واقعہ ہوا 27 رجب 40 آم الفیل کو، کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی. اور جیسے ہی بعثت کا سلسلہ ہوا تو تاریخ کو بعثت کے بعد سے گنا جاتا ہے، پہلی بعثت، دوسری بعثت، یعنی ولادت سے لے کے بعثت تک عام الفیل کا حساب کیا جاتا ہے، یعنی جس سال ابراہ نے حملہ کیا اس سال آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ پہلا سال تھا. آپ کی ولادت کے دوسرے سال کو کہا جائے گا دوسرا عام الفیل، تیسرے سال کو کہا جائے گا عام الفیل کا تیسرا سال، یہاں تک کہ جب عام الفیل کا 40واں سال آیا تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا بحکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو اس سال سے نیا حساب شروع ہوا، اور وہ حساب تھا کہ پہلی بعثت، یعنی جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس سال کو کہا گیا کہ بعثت کا پہلا سال، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال، پھر چوتھا سال، پھر پانچواں سال، پھر چھٹا۔ تو کچھ عرصے تک اب ہماری گفتگو میں جو موضوع ڈسکس ہوگا وہ بعثت کے حساب سے ہوگا، انشاءاللہ اسے دوبارہ بیان کریں گے، یہاں تک کہ ہجرت، ہجرت کے بعد، ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، یہاں تک کہ 11 ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی، اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔